السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیموں اور انتہا پسندوں کے خلاف جاری کاروائیاں ملک کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہیں, اور یہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے. صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر کے کوئلے کے ذخائر سے چلنے والے پہلے پاور جنریشن پلانٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے. بھارت میں دنیا کے سب سے بڑے انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. کابل سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق افغان امن سربراہی کونسل نے بدھ کے روز صدارتی محل میں اپنے دوسرے دور کا اجلاس شروع کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کے روز کہا ہے کہ روہنگیا کی وطن واپسی کے لیے برما کو سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی جماعت نے عام انتخابات میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے. اور جاپانی لڑاکا جیٹ طیارے کے پائلٹ کی تلاش جاری ہے جو منگل کی رات بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیموں اور انتہا پسندوں کے خلاف جاری کاروائیاں ملک کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہیں, اور یہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے. منگل کو اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کاروائی پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ کاروائیاں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر کی جا رہی ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ معیشت کی بحالی کی جانب مرکوز ہے. پاکستان بلیک لسٹ ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا. معاشی پابندیوں سے مشکلات مزید بڑھیں گی. صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر کے کوئلے کے ذخائر سے چلنے والے پہلے پاور جنریشن پلانٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے. یہ پلانٹ 330,000 میگا واٹ کے دو یونٹس کے ذریعے بجلی پیدا کرے گا, جو جون تک کمرشل بنیادوں پر قومی گرڈ میں بجلی شامل کر سکے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کے لیے بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو چکا ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بھارت میں دنیا کے سب سے بڑے انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے ان انتخابات کو جمہوریت کا میلہ قرار دیا ہے. 11 اپریل سے 19 مئی تک 7 مرحلوں میں ہونے والے لوک سبھا کے انتخابات میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے راجستھان کے صحراؤں اور جزیرہ انڈمان تک تقریباً 90 کروڑ ووٹرز اپنے نمائندے منتخب کریں گے. کابل سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق افغان امن سربراہی کونسل نے بدھ کے روز صدارتی محل میں اپنے دوسرے دور کا اجلاس شروع کر دیا ہے. کونسل کے ترجمان عمر داؤد زئی اجلاس کی تفصیلات جلد ہی میڈیا کو دیں گے. طالبان نواز تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ افغان سیاستدانوں کی مجوزہ ملاقات جو اپریل کے وسط میں ہونا تھی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اسی اثنا میں طالبان نے ایک بیان میں 29 اپریل کو ہونے والے افغان امن مشاورتی جرگے میں طالبان گروپ کی شرکت کو مسترد کیا ہے اور لوگوں سے اس میں شریک نہ ہونے پر زور دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کے روز واشنگٹن میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن سے ملاقات کی, جس دوران معاشی سیکیورٹی اور انسدادی دہشت گردی میں تعاون کے امور پر گفتگو کی گئی. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک اخباری بیان میں بتایا ہے کہ پومپیو نے برما سے آئے ہوئے 10 لاکھ روہنگیائی مہاجرین کو ملک میں پناہ دینے پر بنگلہ دیش کی فراخ دلی کو سراہا. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آیا مہاجرین کی حمایت میں اضافہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کس طرح کام جاری رکھا جا سکتا ہے, جبکہ برما کی صورتحال اور اصل اسباب پر دھیان مبذول رکھنے کو اہمیت دی جا سکے. اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جماعت نے عام انتخابات میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے تین مرکزی نیوز ٹی وی چینلز نے بھی وزیر اعظم کی جماعت لیکوڈ پارٹی کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ حکمراں جماعت کی کامیابی کے بعد نیتن یاہو کے لیے پانچویں بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انتخابات میں نیتن یاہو اور ان کی جماعت کا سابق آرمی چیف بینی گیٹس کی بلیو اینڈ وائٹ پارٹی سے سخت مقابلہ درپیش تھا۔ جاپانی لڑاکا جیٹ طیارے کے پائلٹ کی تلاش جاری ہے جو منگل کی رات بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تلاش کرنے والی امدادی ٹیموں نے ریڈار اسکرین سے غائب ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی F-35 سٹیلتھ جیٹ طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا تھا۔ ایک نشست والا یہ طیارہ آمورائی کے مشرقی ساحل کے مساوی ایئر بیس سے روانہ ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ دوسرے تین طیاروں کے ساتھ تربیتی پرواز پر تھا۔ وزیر دفاع تاکیشی اوایا کا کہنا ہے کہ مساوا پر باقی رہ جانے والے 12 F-35 جیٹ طیارے پرواز سے روک دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کر رہے ہیں جو ماحولیاتی ضابطوں میں تبدیلی سے متعلق ہے اور ملکی توانائی کی پیداوار میں اضافے کے لیے ان کی خواہش کا ایک حصہ ہے۔ ان میں سے ایک حکم نامہ ٹرانسپورٹ کے محکموں کو ہدایت کرے گا کہ وہ ایک نیا حکم تجویز کرے جس میں مایا گیس کو ریل کاروں کے ذریعے ترسیل کی اجازت ہو۔ یہ حکم نامہ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے صاف پانی کے قانون کو بھی نشانہ بنائے گا، خاص طور پر اس شق کو جو منصوبوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ گیسوں کے پانی میں اخراج کے لیے متعلقہ ریاستوں سے اجازت لیں اور اس کے بعد کام شروع کریں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشیر سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین منگل کے روز فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر دھرنا دیے ہوئے تھے جہاں بھاری گولہ باری کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومتی سیکیورٹی فورسز نے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق فوجیوں نے مظاہرین کو بچانے کے لیے مداخلت کی۔ خرطوم کی ایڈیٹر داما محی الدین نے جنوبی سوڈان کے پروگرام فوکس میں بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ ملیشیا، سیکیورٹی فورسز اور بلوا پولیس احتجاجیوں کو فوجی ہیڈ کوارٹر سے پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر 6 گھنٹے کے بعد ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ہزارہا افراد اس دھرنے میں شریک ہیں۔ یورپی یونین اور چین کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ وہ سن 2020 کے لیے ایک جامع سرمایہ کاری معاہدے میں داخل ہونے والے ہیں۔ چین کے وزیراعظم لی کو چانگ نے منگل کے روز برسلز میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمیں چین یورپ سرمایہ کاری معاہدے پر مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم موجودہ سال کے اختتام تک فیصلہ کن پیش رفت کر سکیں اور آئندہ سال کے اختتام تک ایک اعلی سطحی چین یورپ معاہدہ تشکیل دے سکیں۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار بدھ کے روز کیپیٹل ہل پر قانون سازوں کے سامنے سماعت کے لیے دوبارہ پیش ہوں گے۔ ایک روز پہلے ہی انہوں نے خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی تحقیقاتی رپورٹ کی خصوصیات پر بحث کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کہا تھا کہ توقع ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس دستاویزات کا نظر ثانی شدہ مسودہ جاری کریں گے۔ وہ سینٹ کی وقف فنڈز کی کمیٹیوں کے سامنے اپنے محکمے کے سن 2020 کے بجٹ کے بارے میں سماعت کریں گے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز جاری ہونے والی اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی سینکڑوں وکلا کو جبری طور پر قید کر رہا ہے۔ یہ گرفتاریاں اس قانونی پکڑ دھکڑ کا حصہ ہیں جو سن 2016 میں تختہ الٹنے کی ناکام سازش کے بعد سے شروع کی گئی تھیں۔ انسانی حقوق کی ترکی کے لیے ایک سینئر تحقیق کار ایما سنکلیئر ویل کا کہنا ہے کہ متعدد وکلا جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ایسا تشدد پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو توقع ہے کہ سن 2019 میں عالمی معیشت کی شرح نمو سست رہے گی جیسا کہ سن 2018 میں رجحان رہا ہے، لیکن امید ظاہر کی گئی ہے کہ سن 2020 میں داخل ہوتے ہوئے سال کے اختتام تک اقتصادی شرح نمو بلند سطح پر واپس آ جائے گی۔ سال میں 2 مرتبہ شائع ہونے والی عالمی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے تازہ ترین ایڈیشن میں آئی ایم ایف نے متنبہ کیا ہے کہ باوجود کہ پر امید ہونے کی وجوہات ہیں، بے شمار خطرات بھی موجود ہیں جو عالمی معیشت کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اور عالمی منڈی میں تیل کی پیداوار میں کمی کے باعث خام تیل کی قیمت $71 سے بڑھ گئی ہے اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا. تیل کی قیمت گزشتہ سال نومبر کے بعد سے اونچی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت میں حالیہ اضافہ ایران اور وینزویلا پر امریکہ کی طرف سے عائد کی جانے والی اقتصادی پابندیاں ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں پیش کرنے سے پہلے ایک اعلان. آج ہماری راؤنڈ ٹیبل میں بچوں کی صحت کے بارے میں ایک اہم موضوع پر بات ہوگی, یعنی تھیلیسیمیا کا مرض اور اس سے بچاؤ اور علاج. آپ بھی ڈاکٹروں سے اور مفت خون فراہم کرنے والے اداروں کے ماہرین سے بات کر سکتے ہیں, پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے. اس پروگرام کی میزبان ہیں شہناز عزیز. آئیے اب چلتے ہیں دوسری خبروں اور رپورٹوں کی طرف. بھارت میں 5 سال کے وقفے کے بعد کرائے جا رہے ہیں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس مرحلے میں بھارتی پارلیمان کے ایوان زیرین لوک سبھا کے 543 میں سے 91 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہوگی جو 20 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں واقع ہیں. ان نشستوں کے لیے تقریباً 1300 امیدوار میدان میں ہیں. انتخابی عمل کے لیے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں, خاص طور پر شورش زدہ بھارتی کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں اور وسطی بھارت کی ان ریاستوں میں جہاں نکسل باغی سرگرم ہیں. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے. نئی دہلی میں چناؤ کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس مرحلے میں 20 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے 91 انتخابی حلقوں میں لوگوں کی ایک بھاری تعداد کی طرف سے حق رائے دہی کا استعمال کیا جائے گا. ان 91 نشستوں کے لیے تقریباً 1300 امیدوار میدان میں ہیں. آندھرا پردیش, سکم, اروناچل پردیش اور اڑیسا میں صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی جمعرات کو بیک وقت ووٹ ڈالے جائیں گے. بھارت میں عمل میں لائے جا رہے دنیا کے اس سب سے بڑے جمہوری عمل کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں, خاص طور پر شور زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں اور وسطی بھارت کی ان ریاستوں میں جہاں نکسل باغی سرگرم ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. اطلاعات میں بتایا گیا کہ حفاظتی دستوں نے حساس اور انتہائی حساس پولنگ مراکز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے یا ان کے ارد گرد سخت حفاظتی حصار قائم کر دیا ہے. چند علاقوں میں حفاظتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے باضابطہ فوج کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں. 543 ممبران کی لوک سبھا کے لیے انتخابات 7 مراحل میں کرائے جا رہے ہیں. آخری مرحلے میں 19 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو کی جائے گی اور اسی دن نتائج آنا شروع ہوں گے. ان انتخابات میں تقریباً 90 کروڑ رائے دہندگان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. یہ تعداد گزشتہ عام انتخابات میں جو 2014 میں کرائے گئے تھے ووٹروں کی کل تعداد کے مقابلے میں 8,40,00,000 زیادہ ہے. نئے ووٹروں میں 1.5 کروڑ سے زائد 18 اور 19 سال کے ایج گروپ کے ووٹر بھی شامل ہیں. ان نئے ووٹروں کو لبھانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دیش کے فرسٹ ٹائم ووٹر کو, آپ بھی سنکلپ کیجئے کہ پہلا ووٹ آپ کا جو آپ کے جیون کی ایتیہاسک گھڑی ہے, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन पर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?
भारतीय सेना निजाम कश्मीर में जिन दो पार्लियामानी हलकों में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे उनमें बारामूला और जम्मू के हलके शामिल हैं। इस सुसाबे राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी कायदीन के इतिहाद मुश्तरक मजामती क्यादत ने इस मौके पर कश्मीर में आम एहतजाजी हड़ताल करने की अपील जारी कर दी है। माजी में इस सुसाबे राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों का ये मौकफ रहा है कि भारतीय आईन के तहत होने वाला कोई भी इंतखाबी अमल रियासत के अवाम से किए गए हकी खुद इरादियत या रायशुमारी के वादे का न्यामल बदल नहीं हो सकता। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
और भारतीय इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बकौल उनके इंतखाबात में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो खित्ते में अमन के इम्कान बढ़ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कलदम तंजीमों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं और ये किसी बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं है। इमरान खान का कहना था कि अफगान जिहाद के खात्मे के बाद मुसल्ला गिरोहों को खुला छोड़ दिया गया जो एक गलती थी। अब हुकूमत और अवाम मुत्तफिक हैं कि मुसल्ला गिरोहों की अब मुल्क में कोई जगह नहीं है। मजीद तफसीलात मोहम्मद असद से।
इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगु करते हुए इमरान खान का कहना था कि कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के अपने मफाद में है। उन्होंने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि ये कार्रवाइयां फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के दबाव पर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हालिया इकदामात के तहत हुकूमत 30,000 मदारिस को कौमी धारे में लाने और इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले हजारों अफराद की बहाली पर काम कर रही है। वज़ीरे आज़म का मजीद कहना था कि हुकूमत और अवाम ने तय कर लिया है कि किसी मुसल्ला ग्रुप को मुल्क में पनपने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्ला खान का कहना था कि ये बातें जब हमारी हुकूमत में होती थीं तो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ चढ़ दौड़ते थे। आज वो खुद इससे ज्यादा संगीन बातें कर रहे हैं।
जो कुछ इन्होंने आज कहा इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और कुछ अर्सा पहले तक डांग लेक्स के बारे में ये जो उछल उछल के बातें करते थे, आज इसको इन्होंने 100 से ज़रब दे के डांग लेक्स को बातें की है। और मियां साहब की हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने केस बिल्ड किया था वो तो कुछ भी बात नहीं थी डांग लेक्स में, जितनी बड़ी बड़ी बातें आज वो करते फिर रहे हैं।
सीनियर तजियाकार सलमान आबिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बातें की वो अब रियासती बयानिया है। आज सिक्योरिटी इदारों सियासी जमातों में इत्तफाक़े राय है कि कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान आबिद का कहना था कि वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा कि माजी में सियासी जमातें और सिक्योरिटी इदारे कलदम तंजीमों के मामले पर शशपंच का शिकार रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कालेदम तंजीमों के बारे में कहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ उनका मौकफ नहीं है बल्कि एक रियासती मौकफ भी है। पाकिस्तान की रियासती इदारों ने, पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत ने और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों समेत माशरे में मुख्तलिफ तबकात में ये इत्तफाक़े राय पाया जाता है कि हमें कालेदम तंजीमों के बारे में हतमी तौर पर एक ऐसे इकदाम उठाने हैं जिससे कालेदम तंजीमों को किसी भी किस्म का यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
सलमान आबिद का कहना था कि पाकिस्तान ने माजी में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की हैं जिसके नतीजे में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। ताहम कलदम तंजीमों के मामले पर अब भी ठोस इकदाम की जरूरत है। ये आलमी दबाव नहीं बल्कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए भी जरूरी है। मोहम्मद असद, उर्दू VOA, लाहौर।
लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस फर्रुख इरफान का नाम पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल था। जस्टिस फर्रुख इरफान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जेर समात है। लाहौर से ये रिपोर्ट हमें भेजी है ज़ियाउर रहमान ने।
इस اطلاعات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق عرفان نے اپنا استعفی صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے. انہوں نے اپنے استعفے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی آگاہ کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے قبل وہ لندن میں وکالت کیا کرتے تھے. جسٹس فاروق عرفان کا نام پاناما لیکس میں آف شور کمپنیاں بنانے والوں کی فہرست میں شامل تھا. جسٹس فاروق عرفان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی زیر سماعت ہے. قانونی ماہرین ان کے استعفے کو مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے وکیل اے کے ڈوگر کے نزدیک جسٹس فاروق عرفان کو استعفی نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کا جواب دینا چاہیے تھا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اے کے ڈوگر نے کہا کہ جسٹس فاروق عرفان کو اپنے خلاف کہی جانے والی بات کا سامنا کرنا چاہیے تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا موقف منواتے کہ ان سے منسوب بات غلط ہے.
استعفی دینے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کے خلاف وہ پاٹلی اور ہولی صحیح ہے اور میں
سپریم کورٹ کے وکیل آفتاب باجوہ جسٹس فاروق عرفان کے استعفی دینے کے فیصلے کو درست خیال کرتے ہیں. ان کے نزدیک جسٹس فاروق عرفان کو بہت پہلے اپنے منصب سے استعفی دے دینا چاہیے تھا تاکہ عدلیہ پر تنقید نہ ہوتی. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آفتاب باجوہ نے کہا کہ جب وہ جج بنے تو ان کی آف شور کمپنیاں تھیں. اگر وہ اس بات کا سپریم جوڈیشل کونسل میں سامنا کرتے تو فیصلہ ان کے خلاف آنا تھا کیونکہ آف شور کمپنی تو ثابت ہو چکی ہے جس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں نکال دینا تھا, لیکن اب وہ ریٹائرڈ جج کہلائیں گے اور ریٹائرمنٹ کے تمام فوائد حاصل کر سکیں گے.
سپریم جوڈیشل کونسل کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جو ہائی کورٹس کے اندر جو بنا ہوا ہے ادارہ ججز کے احتساب کا, اس کو بھی مضبوط کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کرپشن جو ہماری ہے وہ سب سے, ہائی کورٹ کے ججز میں اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی کرپشن ہمارے مجسٹریٹ اور سول ججز سے شروع ہو کے ایڈیشنل سیشن ججز تک جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ہے.
لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ایم اے شاہد صدیقی سمجھتے ہیں کہ جسٹس فاروق عرفان پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام نہیں تھا. وہ صرف جج بنتے وقت اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کر سکے تھے جس پر ایک سکینڈل بنایا گیا اور پاناما لیکس میں ان کا نام آ گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ شاہد صدیقی نے کہا کہ استعفی دے کر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پریشانی سے نکل آئے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شاہد صدیقی نے بتایا کہ جسٹس فاروق عرفان جج بننے سے قبل دبئی اور انگلینڈ میں وکالت کیا کرتے تھے.
ایک آدمی اگر یہ محسوس کرے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس وقت جس حد تک وہ ڈیلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میرے ایسٹس ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ میرے باہر کی غلط طریقے میں کمانا ہوں یا کچھ ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی میں اس سے پہلے ان کا یہ ایکسپلینیشن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی.
جسٹس فاروق عرفان عرفان ٹیکسٹائل ملز اور فیمس برانڈ کے مالک ہونے کے ساتھ امریکی ملبوسات بنانے والی کمپنی کے پاکستان میں فرنچائز ڈائریکٹر ہیں. جسٹس فاروق عرفان 20 جنوری 2010 کو لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے تھے. ان کی مدت ملازمت 22 جون 2022 کو مکمل ہونا تھی. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سن 2017 کے مقابلے میں سن 2018 میں دنیا بھر میں پھانسی کی سزاؤں میں ایک تہائی کمی ریکارڈ کی گئی. جن ملکوں میں سزائے موت کے رجحان میں کمی آئی ان میں پاکستان, ایران, عراق اور صومالیہ بھی شامل ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
جن ملکوں میں سزائے موت کے رجحان میں کمی آئی ہے ان میں پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ اعداد و شمار بدھ کو ایک رپورٹ میں جاری کیے ہیں. رپورٹ کے مطابق ایران, جہاں سب سے زیادہ سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے, وہاں انسداد منشیات کے قوانین میں تبدیلی کے باعث پھانسی دینے کے رجحان میں 50% کمی آئی ہے. لیکن ایمنیسٹی نے الزام لگایا ہے کہ ایران میں موت کی اکثر سزائیں غیر شفاف ٹرائل کے بعد دی جا رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان, عراق اور صومالیہ میں بھی سزائے موت پر عمل درآمد میں نمایاں کمی آئی ہے. تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں 2018 میں 690 افراد کو پھانسی دی گئی جبکہ 2017 میں یہ تعداد 993 تھی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں موت کی سزا پر عمل درآمد میں کمی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ملک جہاں یہ شرح زیادہ تھی وہ بھی سزائے موت کو جرائم پر قابو پانے کا حل نہیں سمجھتے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں چین کو شامل نہیں کیا گیا ہے جہاں عام خیال یہ ہے کہ ہر سال سینکڑوں افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے, لیکن چین کی حکومت ان اعداد و شمار کو خفیہ رکھتی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں 2018 میں 14 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا. یہ تعداد 2017 کے مقابلے میں 77% کم ہے. انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں ایک عرصے سے پاکستان میں موت کی سزا کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے وابستہ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور وکیل ہنا جیلانی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے ہیومن رائٹس کمیشن کا بڑا واضح موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سزائے موت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جرائم کو کم کرنے کا حل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں انسانی حقوق کی پامالی بھی ہوتی ہے۔
تاہم ممتاز مذہبی سکالر اور رفاع یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر انیس احمد کا کہنا ہے کہ معاشرتی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سزائیں ضروری ہیں۔
چنانچہ یہ جو اجازت ہے سزائے موت کی وہ مشروط بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں جان کا احترام، عزت کا احترام، مال کا احترام اگر ہمیں قائم کرنا ہے اور ایک پرامن معاشرہ پیدا کرنا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے سزائیں ہونی چاہیے جس کی بنا پہ لوگ اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔
گزشتہ 4 سالوں کے دوران پہلی بار پاکستان کا نام ان پہلے 5 ملکوں میں شامل نہیں ہے جہاں سب سے زیادہ سزائے موت پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی کارکن ہنا جیلانی کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ان کے بقول سزائے موت کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں دائر اپیلیں ہیں جو ابھی زیر التوا ہیں۔ انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے پاکستان میں سزائے موت کو روکنے کے مطالبے کے باوجود ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد جاری ہے۔ تاہم حکومت میں شامل بعض عہدیدار اور بعض دیگر حلقوں کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں ضروری ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو باضابطہ طور پر ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے پر امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک سطح پر یورپی کمپنیوں کو متنبع کرنے کے لیے کی گئی ہے، جبکہ ایرانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ ہی انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 اپریل کو ایران کے پاسداران انقلاب کو باضابطہ طور پر ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ پاسداران انقلاب ایران کی باقاعدہ مسلح افواج کا ایک حصہ ہے جس کی تشکیل سن 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد کی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ کی طرف سے کسی دوسرے ملک کی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، جب یہی سوال امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک تھنک ٹینک امریکن فارن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر ایلان برمن سے کیا گیا تو جواب میں ان کا کہنا تھا،
پروسیجرلی دس از ویری مچ بریکنگ نیو گراؤنڈ بٹ دس بلینکٹ بلیک لسٹنگ،
طریقہ کار کے اعتبار سے یہ بہت حد تک ایک نئی بات ہے، لیکن اس طرح بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے سے پاسداران انقلاب اسی زمرے میں آ جاتے ہیں جس میں القاعدہ اور داعش ہیں، لہٰذا یہ صاف طور پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لحاظ سے بھی معاملے میں شدت پیدا کرنے والی بات ہے۔ تہران یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر رشید نقوی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا یہ اعلان کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ امریکہ ایران تعلقات کی تلخی 40 سال پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا،
پائے پاسداران انقلاب اسلامی ایران کا ایک آئینی ادارہ ہے، باقاعدہ فوج کا حصہ ہے، اور کسی عنوان سے بھی آپ کسی ملک کی باقاعدہ فوج کو جو ہے نا اس طرح دہشت گرد یا اس طرح کے الزامات جو ہے اس پہ نہیں لگا سکتے، یہ تو دنیا کے جو چارٹر ہے، جو عالمی قوانین ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔
صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ IRGC یعنی پاسداران انقلاب ایران کی طرف سے دنیا بھر میں دہشت گردی کا ایجنڈا پھیلانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ جو کوئی بھی پاسداران انقلاب سے کوئی لین دین رکھتا ہے وہ خود دہشت گردی کو پھیلانے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر ایلان برمن کا کہنا تھا،
This move is in part a move that is aimed at Iran's trading partners.
یہ اقدام ایک ایسی کارروائی ہے جو ایک پہلو سے ایران کے تجارتی شراکت داروں کو نشانہ بناتی ہے، اور حقیقت میں یورپ کے اندر وہ اس پالیسی کے خلاف سرگرمی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں جس کے ذریعے وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات جاری رکھ سکیں۔ لہٰذا یہ اقدام انتظامیہ کی طرف سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کا عہد کر رکھا ہے، اور دراصل یورپی کمپنیوں کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ معمول کے مطابق معاملات جاری رکھے تو اس کے ممکنہ نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رشید نقوی کہتے ہیں کہ امریکہ کا یہ اقدام نہ صرف ایرانی عوام بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے جوابی اقدامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران نے امریکی افواج کو بھی غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا ہے اور مشرق وسطی میں اس کے فوجی اڈوں کو دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ گزشتہ ماہ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے مساجد میں ہونے والی شوٹنگ کی ویڈیو کی لائیو اسٹریمنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز اپنے مختلف پلیٹ فارمز پر انتہا پسندانہ مواد کی نگرانی کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد پارٹی رہنماؤں اور وزراء کی جانب سے کارکردگی نظر نہ آئے نہ آئے، لیکن لطائف اور حتیٰ کامیز بیانات کی برسات ضرور دیکھنے میں آتی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی دوسروں کا تمسخر اڑانے کی روایت نے بھی دم نہ توڑا۔ ایسے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان بیانات کو لے کر سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر بحث نہ ہو رہی ہو۔ یہ کون سے بیانات ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انتخابات سے قبل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے وعدے کیے۔ مشکل معاشی صورتحال کی وجہ سے یہ وعدے تو پورے نہ ہوئے، لیکن وزراء اور رہنماؤں کے نت نئے بیانات اور بعض اوقات مذاق خیز بیانات کی وجہ سے حکومت کو ہزیمت اٹھانا پڑی، بلکہ ایک وزیر کو تو وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ فیاض الحسن چوہان کو ہندو مذہب مخالف بیان دینے پر صوبہ پنجاب کی وزارت اطلاعات چھوڑنا پڑی۔ منفی بیانات دینے میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل باوڑا جیسے مقابلے پر ہوں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ان بیانات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ پاکستان میں الیکشن سے قبل پارٹی رہنما اور موجودہ وفاقی وزیر پوسٹل سروسز مراد سید کی جانب سے ایک جلسے میں بیان دیا
کہ جس دن عمران خان نے حل کیا تو میرا پاکستان کا $200 ارب موبائل پڑا ہوا ہے، عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا۔ میرے ملک کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ $100 ارب۔ پہلے دن $100 ارب باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ارب آپ کے اوپر لگائے گا۔
وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا کے درمیان وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر پر سفری اخراجات کی لاگت ₹55 فی کلومیٹر بتائی، جس کو عوام اور اپوزیشن دونوں نے مذاق خیز قرار دے دیا۔ حالیہ دنوں میں فیصل باوڑا کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے آئندہ 10 سے 15 دنوں میں نوکریوں کی برسات کی نوید سنائی۔
سٹاک ایکسچینج، پراپرٹی انڈسٹری، خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پر ڈال کے نکال رہے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں، بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی، اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی۔ میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے، 10 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔
صرف یہی نہیں، وزیر اطلاعات کی طرف سے بلاول اور مریم کو ابو بچاؤ مہم کا کہنا، چور، ڈاکو، لٹیرے کے الفاظ استعمال کرنا عام سی بات ہے۔ صوبائی وزیر مشتاق غنی کا عوام کو 2 کے بجائے 1 روٹی کھانے کا مشورہ، فیصل باوڑا کا بھارتی جہاز پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنوانا، یہ وہ سب معاملات ہیں جن پر حکومت میں شامل لوگ بھی تنقید کرتے ہیں۔ تجزیہ کار اور کالم نگار عمار مسعود کہتے ہیں،
ہر روز کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہے جیسے تماشے میں کوئی کرتب نہیں دکھاتا، اور لوگ، کچھ لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں، کچھ گالیاں دینے لگتے ہیں، اور ان کا 1.5 ہفتہ گزر چکا جاتا ہے اس سے۔
وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اپنے زوم آنے جملوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو بلو رانی کے نام سے پکارنا شیخ رشید کا پرانا انداز ہے۔ صحافی اور ٹی وی چینل 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر کہتے ہیں،
لوگوں نے ان کے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ سخت لفظ بولنا، توہین امیز لفظ بولنا، تو یہ شاید اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے تو شاید ان لفظوں کی وجہ سے کچھ بن گئے ہیں، یہ ان کے ہاں ایک تھاٹ ہے۔ جو شیخ رشید ہیں، ہی سانس میں کیا کیا لفظ نہیں بول جاتے۔
وزراء کے ان بیانات پر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ تبصرے ہوتے ہیں، اور ہر بیان کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ تازہ ترین معاملہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھارت کے جنگ مسلط کیے جانے کا تھا اور اس کے ساتھ فیصل واڈو کا نوکریوں کی برسات کا دعویٰ۔ اس پر ٹویٹر پر ایک صارف نے کہا کہ ایک وزیر کہتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نوکریوں کی بارش، اب بندہ سی وی تیار کرے یا پھر مورچہ۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
صوبہ سندھ کے ضلع تھر پارکر کے کوئلے کے ذخائر سے چلنے والے پہلے پاور جنریشن پلانٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ پلانٹ 330 میگا واٹ کے دو یونٹس کے ذریعے بجلی پیدا کرے گا، جو جون تک کمرشل بنیادوں پر قومی گرڈ میں بجلی شامل کر سکے گا۔ آئیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کے اس بارے میں رپورٹ۔
صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں پائے جانے والے کوئلے کے ذخائر سے چلنے والے پہلے پاور جنریشن پلانٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کیے گئے اس پاور پلانٹ سے کمرشل بنیادوں پر جون تک 660 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے تھر کول سے بجلی پیدا کرنے کا یہ پہلا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا بھی حصہ ہے۔ اس منصوبے کو تقریباً 27 سال بعد پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ 1992 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں علاقے میں 175 بلین ٹن سے زائد کوئلے کے ذخائر دریافت ہونے کے بعد اس پر کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 2009 میں سندھ حکومت اور اینگرو کمپنی کے مابین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی تشکیل دی گئی، جس کے بعد 2016 میں کمپنی نے منصوبے پر کام شروع کیا اور اب تک 160 میٹر گہرائی تک کوئلہ نکالا جا رہا ہے، جس سے 330 میگا واٹ کے دو پاور پلانٹس چلائے جائیں گے۔ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نعیم پاشا کے مطابق بلاک 2 میں ہونے والی مائننگ سے 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی اور یہ پیداوار 50 سے 60 برس تک جاری رہ سکتی ہے۔
اس کے جو دو ہی یونٹ تھے دونوں ہی مکمل ہو گئے، باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ اور اس میں ہیں، بزنس ڈیولپر ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوئے یہاں پہ۔ پاور پارک کیونکہ یہ بنے گا جو بڑا خواب ہے اس کا، اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی کچھ شروع ہوا ہے، کچھ بالکل ڈیولپمنٹ کے مراحل کے اندر ہیں، فنانشل کلوز کے اوپر ہے۔ 2 سے 2.5 ماہ میں تقریباً یہ جون میں جب کمرشل آپریشن ہوگی تو اس وقت پوری 330 پہ جائے گا۔ کوئلے کی آپ کو پتا ہے 2-3 ٹائپس ہوتی ہیں کوئلے کی، تو یہ سب سے ینگ کول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ینگسٹ کول۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی تبدیلی یہ ہے جو سندھ حکومت نے کر کے دکھائی۔
سندھ کی عوام کی کالا سونا، جس کی محنت سے، جس سے جتنے سالوں سے ہمارا محنت، ہمارا پیسہ، ہمارا پسینہ اس میں ہے، اس کو نکالنے میں ابھی ہم بیچ کے نیشنل گرڈ کو دے رہے ہیں اور پورا ملک اس کا فائدہ حاصل کریں گا۔
دوسری جانب ماہرین توانائی اس منصوبے کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کو خوش آئند تو قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ اس کے ترسیلی نظام میں وسعت لائے بغیر ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اے کے ڈی سیکیورٹیز سے منسلک ماہر توانائی حمزہ علی کا کہنا ہے کہ پاکستان اب اپنی ضرورت کے تحت بجلی پیدا کرنے کا ہدف تو حاصل کر چکا ہے، لیکن کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی سے جنم لینے والے ماحولیاتی مسائل سے بھی نمٹنا ہوگا۔
باقی اگر نیگیٹو سائڈ دیکھیں تھوڑا سا انوائرمنٹل کنسرن ہوتا ہے، بیکاز آپ دیکھیں جو لاہور کے پاس جو پاور پلانٹ لگے سائے وال کول پاور پلانٹ، لاہور میں اسموک ہو جاتا ہے۔ وہی تھر کا جو پلانٹ آپریشن لایا تو آبویسلی اسموک کی کنسرن اور یہ سب چیزیں وہ انوائرمنٹل کنسرن اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن اوور آل انرجی ڈیفیشنٹ ہے پاکستان اب نہیں رہا ہے۔
تاہم منتظمین کے مطابق کوئلے سے پیدا ہونے والی یہ بجلی عالمی معیار سے بھی 50% کم آلودگی پیدا کرے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایسے میں جب کرہ ارض پر درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے خام ایندھن کو جلانے سے گریز کرنا چاہیے جس نے صدیوں سے انسانی تہذیب کو قوت بخشی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب دوبارہ قابل استعمال توانائی کی طرف جایا جائے۔ اس انقلابی تبدیلی میں کچھ فاتح ہوں گے اور کچھ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائس آف امریکہ کے لیے اسٹیو پاراگونا ریاست میساچوسٹس کے شہر ہالیوکے گئے۔ یہ ایک ایسا چھوٹا سا شہر ہے جہاں توانائی کے ذرائع میں جوہری تبدیلی آ رہی ہے۔ بتا رہے ہیں اسد حسن۔
کلینسے کے کوئلے کے پلانٹ کے ایک سابق ورکر ہیں۔ 3 اشروں تک کے انہیں ہولیوک میسیچوسٹس میں
ماؤنٹ ٹام کول فائر پاور پلانٹ پر اپنے مرمتی ہنر سے خدمات فراہم کی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں ملے ہیں اور جس میں پورتوریکو سے نقل مکانی کر کے آنے والی کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ روزا گونزالے نے ماؤنٹ ٹام کو بند کرنے کا ارادہ باندھا اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ یہاں سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسیں جو گلوبل وارمنگ میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی تھیں، اور دوسرے فضائی آلودگی جس سے علاقے کے اندر دما یعنی سانس کی بیماری میں شدت آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتی طور پر اس سے متاثر ہوں۔ سال میں 5 مرتبہ مجھے ہسپتال داخل ہونا پڑا اور مجھے اس نے بری طرح متاثر کیا ہے، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، کمیونٹی کے اندر بہت سے بچوں کو دمے کا مسئلہ ہے۔ گونزالے کوئلے سے توانائی تیار کرنے کا یہ پلانٹ بند کرنے کے لیے مہم کا حصہ بنی تاکہ یہاں ہوا کو صاف بنایا جا سکے کہ کمیونٹی صاف ستھرا سانس لے سکے، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اس سے پلانٹ پر موجود ورکرز نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ کہہ رہی ہیں مجھے اس بارے میں کافی فکر تھی کیونکہ میں خود اس تکلیف سے گزر چکی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی مستحکم ملازمت ہو اور اچانک وہ ختم ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک ویئر ہاؤس میں 8 سال کی ملازمت کے بعد نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی مہم نے ورکرز کے ساتھ مناسب سلوک پر زور دیا تھا، لیکن کلینزے کے بقول ورکرز اس بات سے خوش نہیں تھے۔ ورکرز چاہتے ہیں کہ تبدیلی اگر آئے بھی تو آہستہ آہستہ، آج بھی ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے، لیکن نوشتہ دیوار سب کے سامنے تھا۔ جوناتھن پور این جی کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں جو ماؤنٹ ٹام کے پلانٹ کی مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئلے کا پرانا کارخانہ بدلتے ہوئے حالات کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یوٹیلیٹیز آر سوئچنگ فرام فاسل فیولز ٹو جوناتھن پور کہہ رہے ہیں کہ نفع بخش کاروبار خام ایندھن سے صاف توانائی کی طرف جا رہی ہیں، لہذا لاگت کے اعتبار سے یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ اس کوئلے کے کارخانے کو مزید چلایا جائے۔ لہذا این جی کمپنی جو یہ پاور پلانٹ چلا رہی تھی بند ہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد نئے روپ میں سامنے آئی۔ پورا نظام سولر یعنی شمسی توانائی میں تبدیل ہو گیا۔ کمپنی سے وابستہ جوناتھن پور کہہ رہی ہیں کہ نیو انگلینڈ میں سولر انرجی پر چلنے والا یہ پہلا پروجیکٹ ہے، ہمارا خیال ہے کہ بہت بڑے منصوبوں میں سے ایک۔ آپ جو یہاں دیکھ رہے ہیں بجلی کا یہی مستقبل ہے۔ روزا گونزالے کہتی ہیں، جب میں نے سولر پینلز کے بارے میں جانا مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں بہت خوش تھی، میرا دما بھی اب ٹھیک ہے۔ آلودہ کوئلے سے صاف شمسی توانائی تک، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مہم شروع کی گئی۔ ماؤنٹ ٹام جب بند ہوا تو اس پر 28 ورکرز کام کر رہے تھے، ایک وقت میں 80 بھی تھے۔ کچھ نے ریٹائرمنٹ لے لی، درجنوں ورکرز ایسے تھے جن کی تنخواہوں میں کمی ہوئی اور کئی سہولتوں سے محروم ہوئے۔ کلینزے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے جو اچھے پیسے بنا رہے تھے، اور بعض اعلیٰ ہنر مند ورکرز بھی تھے۔ ان کے نزدیک یہی تبدیلی ہے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ کول از کنگ یعنی کوئلہ بادشاہ ہے، لیکن وہ اب بادشاہ نہیں رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اب ہے وہی ایک بہتر چیز ہے۔ میسیچوسٹس میں کوئلے کے پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور صاف توانائی سے متعلق روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شہر کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ تبدیلی کا عمل تکلیف دہ تھا، لیکن معاشی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل سے فائدہ زیادہ لوگوں کو ہوا ہے، نقصان کم کو۔ سٹیو بیراگونا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں منگل کے روز ہونے والے انتخابات حالیہ تاریخ کے مشکل ترین انتخابات میں سے ایک تھے۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی لکڈ پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم نیتن یاہو 5ویں بار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہیں اپنے حریف بینی گینٹس کی طرف سے کڑے چیلنج کا سامنا ہے، جن کا تعلق اعتدال پسند بلو اینڈ وائٹ نامی اتحاد سے ہے۔ انتخاب میں واضح طور پر کوئی فاتح نہیں ہے، اس لیے جو امیدوار زیادہ جماعتوں کو اپنے اتحاد میں شامل کر سکے گا اسے نئی حکومت تشکیل کرنے کو کہا جائے گا۔ یہ تفصیلی رپورٹ بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو معلوم ہوتا ہے 5ویں مرتبہ بھی اپنے منصب کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ گزشتہ روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج سے پتہ چلا ہے کہ ان کے دائیں بازو کی لکڈ پارٹی اور دوسری قوم پرست اور مذہبی جماعت کے اتحادیوں کے پاس مخلوط حکومت بنانے کے لیے بہترین موقع موجود ہے۔ 97% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ لکڈ پارٹی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے برابر ووٹ حاصل کر رہی ہے۔ بلو اینڈ وائٹ پارٹی کی قیادت فوج کے سابق سربراہ بینی گینٹس کر رہے ہیں۔ پارلیمان میں کسی بھی جماعت کو واضح برتری حاصل نہیں، اس لیے مخلوط حکومت ناگزیر ہے۔ لیکڈ اور اس کے اتحادی 120 ارکان کی پارلیمان میں تقریباً 65% سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بدھ کے روز جیسے جیسے مزید نتائج سامنے آئے، نیتن جاہو نے اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ لیکڈ پارٹی کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
שעם ישראל שוב נתן בי אמון בפעם החמישית, ועוד אמון גדול יותר.
בנימין נתניהו کہہ رہے ہیں کہ میں انتہائی متاثر ہوا ہوں کہ اسرائیل کی قوم نے پانچویں مرتبہ پھر مجھ پر اعتماد کیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم نے ایک بار پھر آپ پر اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ بے مثال کامیابی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کب اتنی سیٹیں ملیں یہ مجھے یاد نہیں۔ نیتنیاہو نے اپنی انتخابی مہم کے آخری دنوں میں اپنے قدامت پسند ووٹروں کی حمایت مضبوط کی تھی، اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کو اسرائیل میں ضم کر لیں گے۔ ایسے اقدامات کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کا ہر امکان ختم ہو سکتا ہے۔
کلیئر کٹ ووٹ بائی دی اسرائیلیز ٹو مینٹین دی سٹیٹس کو ایز فار ایز وی پلسطینینز آر کنسرنڈ، دس واز اے ووٹ ٹو مینٹین دی سٹیٹس کو، ٹو مینٹین اپارتھائیڈ۔
فلسطین کے کلیدی مذاکرات کار سائے برکات کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے، ہماری پوزیشن کے لیے اسرائیلی انتخاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ووٹ نسلی تعصب کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا۔ میرے خیال میں ایگزٹ پولز کے مطابق نئے انتخابات میں پارلیمان کی 120 نشستوں میں سے صرف 18 سیٹیں یا ارکان ایسے ہیں جو 1967 کی بنیاد پر دو مملکتی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر نیتنیاہو کی پارٹی اتحاد تشکیل کر لیتی ہے تو اس سال کے آخر میں نیتنیاہو اسرائیل پر طویل ترین حکومت کرنے والے لیڈر بن جائیں گے اور اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریان کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن نیتنیاہو کو مجرمانہ نوعیت کے الزامات پر چھان بین کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ آنے والی سماعت میں وہ نیتنیاہو پر رشوت، فراڈ اور اعتماد شکنی کے الزامات عائد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ نیتنیاہو اسرائیل میں ہونے والی اس چھان بین کو اپنے امریکی حلیف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وچھنٹ یا بلا جواز کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ 2016 کے انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہم کی چھان بین کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ پول سے پتہ چلتا ہے کہ عرب ووٹروں کی شرح ہمیشہ سے کہیں کم رہی اور محض ایک چوتھائی عرب ووٹروں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ 2015 میں یہ شرح 40% تھی، جب ایک عرب اتحاد کو پارلیمان میں 13 سیٹیں بھی ملی تھیں۔ لیکن ان کو ووٹ دینے والے کچھ افراد کا خیال ہے کہ عرب قانون سازوں کی وجہ سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
گزشتہ ماہ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے مساجد میں ہونے والی شوٹنگ کی ویڈیو کے لائیو اسٹریمنگ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز اپنے مختلف پلیٹ فارمز پر انتہا پسندانہ مواد کی نگرانی کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فیس بک اور گوگل کے نمائندوں نے کل امریکی قانون سازوں کو بتایا ہے کہ آزادی اظہار اور سفید فام نسل پرستانہ مواد کو متوازن کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں سنا رہی ہیں نیلوفر مغل۔
ایک چرچ، ایک یہودی عبادت گاہ اور ایک مسجد پر ہونے والے وہ حملے جو سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے سفید فام نسل پرست نظریات سے متاثر ہو کر کیے گئے۔
دنیا بھر کے ساتھ فوری رابطے کے جدید دور میں سفید فام نسل پرست گروپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف رنگ اور مذہب والی اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
2007 سے امریکہ بھر میں دائیں بازو کے انتہا پسندانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور نیوزی لینڈ کے واقعے کی ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ نے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔
ہم نے حقیقت میں 12 لاکھ ویڈیوز کو سٹریمنگ سے روکا اور پہلے 24 گھنٹوں میں 3 لاکھ اضافی اپلوڈز ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔
لیکن 2 بلین سے زیادہ لوگوں کی آزادی اظہار کی نگرانی کرنا کئی مشکل ہے۔
چونکہ نفرت پر مبنی پیغامات کے لیے اکثر دیکھے جا سکنے والے کی بجائے سنے جا سکنے والے مواد پر انحصار کیا جاتا ہے، ان کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اکثر اس بارے میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی گفتگو کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری جانب اگر بہت زیادہ نگرانی کی جائے تو اس سے غیر ارادی طور پر ایسی آوازوں کی بھی بندش ہو سکتی ہے جو ان اہم موضوعات کو اٹھانا چاہتی ہیں۔
لیکن سوشل میڈیا کمپنیز قانون کے مطابق اپنے پلیٹ فارمز پر چھپنے والے مواد کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ سفید فام نسل پرستی کی کبھی بھی فیس بک پر اجازت نہیں تھی، لیکن حال ہی میں کمپنی نے اس پر پابندی کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔
ہم نے اس پالیسی کے دائرے میں سفید فام قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کی تعریف، حمایت اور نمائندگی پر پابندی بھی شامل کر دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات تشدد کے مقصد کے ساتھ برتری سے جڑے ہیں۔
ڈیموکریٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے تارکین وطن کے بارے میں بیانات اور 2017 میں شارلٹسویل کے خونی مظاہرے پر ان کے رد عمل سے نفرت پر مبنی گفتگو کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن سفید فام برتری کی سوچ کے خطرات امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر واضح ہیں۔
We assess that it's a persistent, pervasive threat.
This just illustrates part of the problem.
اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس سماعت کی لائیو سٹریمنگ کے دوران نسل پرستانہ مواد کی پوسٹنگ کی بھرمار کی وجہ سے کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا۔
نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کے سیاسی اور مذہبی رہنما ویٹیکن میں دو روزہ روحانی اجتماع میں شریک ہوں گے، جس میں پوپ فرانسس اور دوسرے فرقوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ وہ جنوبی سوڈان میں امن کے لیے دعائیہ تقریب میں منعقد کریں گے، جہاں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے معاہدے پر چند ہفتوں میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ روم سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ سبینہ کیسٹل فرینکو کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سے تھی۔
پوپ فرانسس کو روحانی اجتماع کی تجویز آرچ بشپ آف کینٹربری نے دی تھی، جو خود بھی اس اجتماع میں حصہ لیں گے۔ پوپ فرانسس نے اسے ویٹیکن میں سانتا ماریا ریزیڈنس میں منعقد کرنے کی حامی بھری ہے۔ توقع ہے کہ جنوبی سوڈان کے اعلیٰ سیاسی اور مذہبی رہنما شریک ہوں گے۔ ان میں جمہوریہ سوڈان کے صدر سلوا کیر اور ان کے 5 میں سے 4 نائب صدور شامل ہوں گے، جو 12 مئی کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جنوبی سوڈان کاؤنسل آف چرچ کے 8 ارکان بھی شرکت کریں گے۔ ویٹیکن کے ترجمان الیسینڈرو نے اس اجتماع کے بارے میں بتایا، یہ تقریب بیک وقت فرقہ وارانہ اور سفارتی ہم آہنگی کی مثال ہوگی۔ اسے ویٹیکن اور آرچ بشپ آف کینٹربری کے باہمی سمجھوتے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایک طرف عبادت اور دعا ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ اور تصفیہ کرنا بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے احترام اور بھروسے کا اظہار بھی، جن کے کاندھوں پر جنوبی سوڈان کے عوام کی خوشحالی اور امن کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تھے ویٹیکن ترجمان کے الفاظ۔ اجتماع کے دوران یوگینڈا کے آرچ بشپ اور افریقہ اور میڈاغاسکر کے مذہبی رہنماؤں کے صدر تبلیغی خطاب کریں گے۔ آخری دن پوپ فرانسس اختتامی تقریر کریں گے۔ شرکا کو پوپ فرانسس، آرچ بشپ آف کینٹربری اور پریس بائٹیرین چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے سابق ماڈریٹر کی دستخط شدہ انجیل دی جائے گی، جس پر تحریر ہوگا، اتحاد کا سبب تلاش کرو، تقسیم کے اسباب پر قابو پاؤ۔ پوپ فرانسس جنوبی سوڈان کی صورتحال پر اکثر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ مارچ کو صدر کیر کو ملاقات کا موقع دیا اور امن عمل کی حوصلہ افزائی کے لیے جنوبی سوڈان جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہیں امید تھی کہ ان کے ساتھ آرچ بشپ ویل بائی بھی جائیں گے، لیکن چونکہ ملک میں اب بھی کشیدگی برقرار ہے، اس لیے تاحال اس دورے کی تاریخوں کا تعین نہیں کیا گیا۔ سبینہ کیسٹل فرینکو کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ سامعین، آج ہماری راؤنڈ ٹیبل میں بچوں کی صحت کے بارے میں ایک اہم موضوع پر بات ہوگی، یعنی تھیلیسیمیا کا مرض اور اس سے بچاؤ اور علاج۔ آپ بھی ڈاکٹروں اور مفت خون فراہم کرنے والے اداروں کے ماہرین سے بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں 9:00 اور بھارت میں 9:30۔ میزبان ہیں شہناز عزیز۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے برسلز میں سربراہی اجلاس میں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے منصفانہ بنیاد پر ماحول تیار کرنے کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپی یونین چین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ چین یورپی یونین کی دوسری سب سے بڑی برآمدی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ کی اس معاملے میں اول پوزیشن ہے۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
چین کے وزیراعظم لی کشانگ سے بات چیت کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا کہ چین نے اس معاملے پر توجہ دینے پر اتفاق کیا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، یعنی صنعتی شعبے میں رعایت کے بارے میں تشویش، جس سے متعلق ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے چینی تاجروں کو غیر منصفانہ طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ،
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe on this key priority for WTO reform.
یہ ایک پیش رفت ہے۔ پہلی مرتبہ چین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ WTO میں اصلاح کے لیے اس بنیادی ترجیح پر یورپ سے رابطہ کرے گا۔ وزیراعظم لی نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ چین منصفانہ مسابقت کی حمایت کرتا ہے اور اس نے عالمی تجارتی تنظیم کے ڈھانچے کے اندر کام کرنے کا تہیا کر رکھا ہے اور ساتھ ہی وہ صنعتی جاسوسی کے سخت خلاف ہے۔
ہم یورپی یونین
کی کمپنیوں کے ساتھ، خاص کر ان کے ساتھ جو چین میں رجسٹرڈ ہیں، امتیازی پالیسی اختیار نہیں کریں گے جن میں چین کے اندر خالصتاً غیر ملکی ملکیت والی کمپنیاں شامل ہیں۔ اسی طرح یورپی یونین کے اندر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کے خلاف بھی امتیازی سلوک نہیں برتا جانا چاہیے۔ یورپی یونین اور چین کے درمیان سربراہی اجلاس ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ کا اجلاس اہم یورپی منڈیوں پر چین کے حاوی ہو جانے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں منعقد ہوا۔ یورپی یونین میں اس معاملے پر اختلاف ہے کہ چین سے کس طرح نمٹا جائے۔ گزشتہ مہینے اٹلی چین کے عالمی بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں شامل ہو کر G7 کے ممبر ملکوں میں پہلا ملک بن گیا ہے۔ جمعرات کے دن چینی وزیراعظم لی کروشیا میں وسطی اور مشرقی یورپی ملکوں کے ساتھ ایک اور ملاقات کر رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے فرانس کے صدر میکرون نے انتباہ کیا تھا کہ چین یورپی اختلافات کو گہرا کرنا چاہتا ہے۔ یورپ نے اس سے پہلے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ بات چیت کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا۔ یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے ینکر تازہ ترین اجلاس کے بارے میں محتاط تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ، آج کا سربراہی اجلاس صحیح سمت میں ایک بڑا اقدام ہے، لیکن وعدوں کی پاسداری اصل بات ہے اور آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہمیں لازماً یہی کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے جنکر کے۔ یورپی یونین اور چین نے ان اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے جن پر اتفاق ہوا ہے، مثلاً موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ اور ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کی حمایت، جو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے برعکس ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدارتی انتخابات میں روس کے ساتھ جنگ ایک کلیدی معاملہ ہے، مگر اس تنازع سے متاثر ہونے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس تنازع میں دونیتسک اور لوہینسک جیسے مشرقی علاقوں میں یوکرینی فوجی، باغی جنگجو اور عام شہری ہر روز مر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
یوکرین کے مشرق میں جنگ جاری ہے۔ اگلے محاذوں کے قریب بسنے والے ہزاروں یوکرینی باشندوں کے لیے جنگ کا یہ چھٹا برس ہے۔ نکولائی یشکوف ڈونیسک کے علاقے میئر کے رہائشی ہیں۔
میر میر
کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے۔ ہر شخص یہی کہتا ہے، آپ کو بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں امن چاہیے۔ مرینا پوگاچیوا مریا پو میں ایک تنظیم چلاتی ہیں جو جنگ زدہ یوکرینی لوگوں کی مدد کرتی ہے، جن میں زیادہ تر معمر اور خطرے کے شکار لوگ ہیں۔ دو بڑے مسئلے ہیں، زندہ رہنا بجائے خود اور بے روزگاری بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70% زمین میں یا تو بارودی سرنگیں بچھی ہیں یا پھر وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ 270 کے قریب عام شہری سن 2014 میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطرات کے باعث 15 لاکھ یوکرینی اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کو حکومت کی جانب سے $100 ماہانہ دیے جاتے ہیں، جو ایک گھر کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ مریپو میں 1 لاکھ کے قریب یوکرینی پناہ لے چکے ہیں، جو جنگ کی وجہ سے باغیوں کے قبضے والے علاقے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ شہر کے پادری ولادیمیر کوسکن نے اس تنازع کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور انہیں اس کے باعث پیدا ہونے والے گہرے تفریقات پر تشویش ہے۔ وہ کہتے ہیں،
Everyone is united, first of all, by faith and hope, because any conflict or war comes to an end. Faith
teaches us that sooner or later, we have to come to an end. ہر شخص سب سے پہلے اپنے عقیدے اور امید سے جڑا ہے، کیونکہ تنازع یا جنگ کوئی بھی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جلد یا بدیر ہر شخص کو اپنے سابق دشمن کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا۔ فی الوقت اس بات کی کوئی علامت نہیں کہ اس تنازع کا کوئی فریق بھی مصالحت کے لیے تیار ہے۔ اگلے محاذ کے قریب بسنے والے بہت سے شہری ووٹ نہیں دے سکے، بعض کے ووٹ رجسٹر ہی نہیں ہوئے، دیگر پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ پوگاچیوا کہتی ہیں کہ ان کے مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ صدارتی امیدواروں کے پیش نظر یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے ووٹر نہیں ہیں، چنانچہ انہیں ان کی پرواہ نہیں۔ کیف میں رنگا رنگ انتخابی مہم کے دوران ایک ایسے تنازع کے اگلے محاذ پر زندگی کی حقیقت کی ہلکی سی جھلک بھی پائی نہیں جاتی، جو بظاہر نہ تو ختم ہوتا نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آسان جواب موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر واسکو والوویچ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔